पाकिस्तान में सुबह शाम के साथ भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन बुध के रोज हलफ बरदारी के मौके पर अपने इफ्तिताही खिताब में एक मुस्बत सोच देने का इरादा रखते हैं और मुल्क में फैली तकसीम को खत्म करने के ख्वाहां हैं। बाइडन की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर केट बेडिंगफील्ड ने एबीसी के प्रोग्राम दिस वीक में बताया कि नौ मुंतखब सदर अपने खिताब में आगे की जानिब बढ़ने का लाहे अमल देंगे जिसमें सबके साथ मिलकर काम किया जाएगा। बेडिंगफील्ड का कहना था कि उनके ख्याल में हर अमरीकी यही चाहता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी चाहते हैं कि एक बार फिर हुकूमत दुरुस्त इकदाम करे और उनकी रोजाना की जिंदगी में उनकी मदद करे। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने अहदे सदारत के पहले रोज किए जाने वाले एग्जेक्टिव अहकाम को हतमी शक्ल दे दी है। बाइडन की जानिब से नामजद करदा व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन के मुताबिक हलफ बरदारी के बाद बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ इकदाम वापस लेने के अलावा कोरोना वबा से बचाव के लिए हंगामी इकदाम का ऐलान करेंगे। उनके बकौल नौमुंतखब सदर बाइडन व्हाइट हाउस में पहले 10 रोज के दौरान मुल्क की समत का तायुन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। रवां माह बुध 20 जनवरी को हलफ बरदारी के फौरी बाद बाइडन बाज मुसलमान ममालिक के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन लेने पर पाबंदी खत्म करने के अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पेरिस मुआहदे में अमरीका को दोबारा शामिल कर देंगे। बाइडन विफाकी अमलाक और रियासतों के माबेन सफर के दौरान मास्क की पाबंदी भी लाजमी करार देने के अहकाम जारी करेंगे। बाइडन तलबा को कर्जों की अदायगी में मजीद मोहलत के अलावा कोरोना वबा की वजह से मुश्किल से दो चार अफराद की बेदखली रोकने के लिए भी इकदाम का ऐलान करेंगे। रॉन क्लेन का मेमो में कहना था कि नौ मुंतखब सदर के इन इकदाम से लाखों अमरीकियों को फायदा पहुंचेगा जो वबा के इस दौर में मुश्किल का सामना कर रहे थे। अमरीका की नौ मुंतखब सदर कमला हैरिस पहली खातून, पहली सियाफाम और पहली जनूबी एशियाई शख्सियत हैं जो 20 जनवरी को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की पहली लातिनी जज जस्टिस सोनिया सोटोमायर से अपने ओहदे का हलफ लेंगी। जस्टिस सोटोमायर ने सन 2013 में उस वक्त के नौ मुंतखब नायब सदर जो बाइडन से हलफ लिया था। 20 जनवरी को कमला हैरिस की तकरीब हलफ बरदारी को अमरीका के लिए एक तारीख साज लम्हा करार दिया जा रहा है। अमरीकी दिफाई अहदेदारों का कहना है कि उन्हें मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बरदारी की हिफाजत के सिलसिले में किसी अंदरूनी हमले या सर्विस मेंबर्स की तरफ से दूसरे खतरे के बारे में फिक्र है। कांग्रेस की इमारत पर 6 जनवरी को होने वाले हमले के बाद और नए सदर की हलफ बरदारी पर मुमकिना एहतजाजी मुजाहरों के पेश नजर वॉशिंगटन डीसी समेत मुल्क भर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि तालिबान कैदियों की रिहाई से तालिबान को यह तासर मिला है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया गया तो उन्हें मुआफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तासर के बायस मुल्क में हदफ बनाकर कत्ल किए जाने के पुरतशद्दुद वाकयात की हौसला अफजाई हुई है। अफगान हुकूमत के एहलकारों का कहना है कि इस वक्त 300 से ज्यादा कैदी सजाए मौत पर अमल दरामद के मुंतजर हैं जबकि दो अदालतों की तरफ से 600 मजीद कैदियों को सजाए मौत सुनाई गई है। इतवार के रोज वजारत मवासलात और टेक्नोलॉजी की एक एहलकार की गाड़ी पर मकनातीसी बारूदी सुरंग से हमला किया गया जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम पुलिस का कहना है कि इस वाकये में किसी शख्स के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ की जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मंगल को हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज कर रहा है। यह पहला मौका है कि हुकूमत ने हिजब इख्तलाफ को रेड जोन में शाहराए दस्तूर पर इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज की इजाजत दी है। खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराओं की आबादी में एड्स से मुतासर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर सूबाई हुकूमत एक 3 साल मनसूबे पर काम शुरू कर रही है जिसमें न सिर्फ इन लोगों की तशखीस की जाएगी बल्कि उनके इलाज मुआलजे पर भी तवज्जो दी जाएगी। खबरें खत्म हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. ان خبروں کے ساتھ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن بدھ کے روز حلف برداری کے اپنے خطاب میں ایک مثبت سوچ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ملک میں پھیلی تقسیم کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں. یہ بات ان کے ایک عام ساتھی نے اتوار کے روز بتائی. بائیڈن کی آنے والی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر کیٹ بیڈنگ فیلڈ نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بتایا کہ نو منتخب صدر اپنے خطاب میں آگے کی جانب بڑھنے کے راستے کا لائحہ عمل دیں گے جس میں سب سے مل کر کام کرنے کا کہا جائے گا. بیڈنگ فیلڈ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ہر امریکی یہی چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی اس بات کے خواہاں ہیں کہ ایک بار پھر حکومت درست اقدامات کرے اور ان کی روزمرہ زندگیوں میں مدد کرے. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عہد صدارت کے پہلے روز کیے جانے والے ایگزیکٹو احکامات کو حتمی شکل دے دی ہے. بائیڈن کی جانب سے نامزد کردہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رون کلین کے مطابق حلف برداری کے بعد بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع اقدامات کو واپس لینے کے علاوہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان کریں گے. ان کے بقول نومنتخب صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پہلے 10 روز کے دوران ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
20 جنوری بدھ کو حلف برداری کے فوری بعد بائیڈن بعض مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں امیگریشن لینے پر پابندی ختم کرنے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پیرس معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کر دیں گے. بائیڈن وفاقی املاک اور ریاستوں کے مابین سفر کے دوران ماسک کی پابندی بھی لازمی قرار دینے کے احکامات جاری کریں گے. صدر ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رون کلین نے سینئر اسٹاف کو بھجوائے گئے میمو میں کہا ہے کہ صدارت کے پہلے روز بائیڈن لگ بھگ 1 درجن احکامات جاری کر سکتے ہیں. بائیڈن طلبا کو قرضوں کی ادائیگیوں میں مزید مہلت کے علاوہ کرونا وبا کی وجہ سے مشکلات سے دوچار افراد کے لیے بے دخلی روکنے کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کریں گے. کلین کا کہنا تھا کہ نو منتخب صدر کے ان اقدامات سے لاکھوں امریکیوں کو فائدہ پہنچے گا جو وبا کے اس دور میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. رون کلین کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے اہداف پر مکمل عمل درآمد کے لیے کانگریس کا فوری ایکشن درکار ہوگا جس میں 1.9 ٹریلین ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کی منظوری بھی شامل ہوگی جس کا بائیڈن نے جمعرات کو اعلان کیا تھا. کلین کے بقول جمعرات کو بائیڈن کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے احکامات کا اعلان کریں گے جن میں اسکول اور کاروبار دوبارہ کھولنے کے علاوہ کرونا ویکسینیشن کی تعداد میں اضافے سے متعلق اقدامات بھی شامل ہوں گے, جبکہ جمعے کو وہ کرونا وبا کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہونے والے افراد کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے. کلین کے مطابق آئندہ ہفتے بائیڈن کرمنل جسٹس ریفارمز, موسمیاتی تبدیلیوں اور امیگریشن سے متعلق احکامات جاری کریں گے جن میں ٹرمپ پالیسیوں کی وجہ سے میکسیکو بارڈر پر بچھڑنے والے خاندانوں کو ملانے کے عمل میں تیزی بھی شامل ہوگی. کلین کا کہنا تھا کہ قانونی جائزے کے بعد بائیڈن کئی دیگر اقدامات کا بھی اعلان کریں گے. روایتی طور پر نو منتخب صدر ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرتے رہے ہیں. 2017 میں صدارت کا حلف اٹھاتے ہی صدر ٹرمپ نے بھی کئی احکامات کا اعلان کیا تھا, تاہم ان کے کچھ احکامات کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا اور بعض کو عدالتوں نے رد بھی کیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی نو منتخب صدر کاملا ہیرس پہلی خاتون, پہلی سیاہ فام اور پہلی جنوبی ایشیائی شخصیتیں جو 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف امریکی سپریم کورٹ کی پہلی لاطینی جج جسٹس سونیا سوٹومایر سے لیں گی. جسٹس سوٹومایر نے 2013 میں اس وقت کے نو منتخب نائب صدر جو بائیڈن سے بھی حلف لیا تھا. 20 جنوری کو کاملا ہیرس کی تقریب حلف برداری کو امریکہ کے لیے ایک تاریخ ساز لمحہ قرار دیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق کاملا ہیرس نے جسٹس سوٹومایر سے حلف برداری کا خود فیصلہ کیا. نو منتخب صدر اپنی تقریب حلف برداری میں انجیل کے 2 نسخے استعمال کریں گی. ان میں سے 1 نسخے پر امریکی سپریم کورٹ کے پہلے سیاہ فام جج جسٹس تھرگوڈ مارشل نے حلف اٹھایا تھا. ہیرس جسٹس سوٹومائر اور جسٹس مارشل دونوں کو ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. ہیرس اور جسٹس سوٹومائر میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں وکیل استغاثہ کے طور پر کام کر چکی ہیں، جبکہ جسٹس مارشل ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں اور یہیں سے ہیرس نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی تھی. کاملا ہیرس کہتی ہیں کہ مارشل ان کے لیے ایک عظیم ترین ہیرو کی طرح ہیں. نامنتخب صدر ہیرس نے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں کہا کہ مارشل عدالت میں لڑنے والی شخصیت ہیں اور ان کے وکیل بننے کی ایک وجہ مارشل بھی تھے. امریکی دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی حفاظت کے سلسلے میں کسی اندرونی حملے یا سروس ارکان کی طرف سے دوسرے خطرے کے بارے میں فکر ہے. اس تشویش کے نتیجے میں ایف بی آئی کو اس موقع پر واشنگٹن آنے والے تمام 25,000 نیشنل گارڈ ٹروپس کی چھان بین کرنا پڑی ہے. بڑے پیمانے کا یہ اقدام سیکیورٹی کے ان غیر معمولی خدشات کا عکاس ہے جنہوں نے 6 جنوری کو دارالحکومت پر مظاہرین کے حملے کے بعد سے واشنگٹن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور یہ ان خدشات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اگلے کئی روز تک شہر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، انہی میں سے کچھ آنے والے صدر اور تقریب میں شریک دوسری اہم شخصیات کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں. کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد اور نئے صدر کی حلف برداری پر ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر واشنگٹن ڈی سی سمیت ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے محکمہ پولیس کو مطلع کیا ہے کہ نئے صدر کی حلف برداری تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی بنیاد پر مظاہرے متوقع ہیں. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ تمام امریکی ریاستوں نے بھی اپنے دارالخلافوں میں سرکاری عمارتوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں. ڈی سی میں نیشنل گارڈ کی بڑی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر چڑھائی جیسا کوئی اور واقعہ رونما نہ ہو پائے. جمعے کے روز پولیس نے واشنگٹن ڈی سی سے ملحق ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والے ایک مسلح شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کیپٹل پولیس کی ایک چیک پوسٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس شخص کے پاس صدارتی حلف داری کی تقریب میں شرکت کے جعلی کاغذات تھے. اس کے پاس ایک گولیوں سے بھری پستول کے علاوہ 500 سے زائد راؤنڈز بھی برآمد ہوئے. اس شخص کو 5 الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. ڈی سی کے علاوہ ورجینیا، مشیگن، وسکانسن، پینسلوانیا اور واشنگٹن ریاستوں نے نیشنل گارڈز کے دستوں کو حفاظتی اقدامات کو سخت کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے. ریاست ٹیکساس میں ریاستی کانگریس کی عمارت کو 20 جنوری کی حلف برداری تک بند کر دیا گیا ہے. دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے چھوٹے چھوٹے گروپوں نے اتوار کے روز ملک بھر میں ریاستی دارالحکومتوں میں احتجاج کیے. ان میں سے بہت سے افراد نے رائفلیں اٹھائی ہوئی تھیں، تاہم ان کی تعداد نیشنل گارڈ اور پولیس دستوں سے کم تھی. نیشنل گارڈ کو اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ یو ایس کیپٹل پر ہونے والے 6 جنوری کے تشدد کو دہرایا نہ جا سکے. تاہم اندھیرا ہونے تک کسی تصادم کی کوئی اطلاع نہیں. ایف بی آئی کے اس انتباہ کے بعد کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دن واشنگٹن سمیت ملک بھر کی 50 ریاستی کیپٹل بلڈنگز پر مسلح مظاہرے ہو سکتے ہیں. سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا تھا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے اتوار کے روز فورڈرم میں اکٹھے اپنا آخری سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے 10th ماؤنٹین ڈویژن اور ان کے خاندانوں کا ان کی سروس پر شکریہ ادا کیا. پینس نے کہا کہ میں یہاں آپ کے کمانڈر ان چیف اور ہر امریکی کی جانب سے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک بہت سادہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تھینک یو فار یور سروس اور فرسٹ بریگیڈ کمبیٹ ٹیم، آپ کو ویلکم ہوم. فرسٹ بریگیڈ حال ہی میں افغانستان سے واپس آئی ہے. پینس کی اہلیہ کیرن پینس نے اس موقع پر فوجیوں سے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا کہ پینس کا نائب صدر کے طور پر اور سیکنڈ لیڈی آف دا یونائیٹڈ سٹیٹس کے طور پر آپ کے ساتھ ہماری یہ آخری ملاقات ایک اعزاز کی بات ہے. منتخب صدر کاملا ہیرس بدھ کے روز پینس کی جانشین کے طور پر حلف اٹھائیں گی. ان کے شوہر ڈاگ ایماف ملک کے پہلے سیکنڈ جنٹلمن بن جائیں گے. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں. پاکستان میں حزب اختلاف جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم منگل کے روز حکمران جماعت تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کر رہا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے حزب اختلاف کو ریڈ زون میں شاہراہ دستور پر الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کی اجازت دی ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیر کے روز اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی جس میں حزب اختلاف کے احتجاج سے متعلقہ امور کو طے کر لیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پارٹی کارکنوں کو اس احتجاج میں بھرپور شرکت کی دعوت دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود فارن فنڈنگ کے مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں سنا رہا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ان کی جماعت نے فنڈنگ دینے والے 40,000 نام الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف جتھے لا کر قومی ادارے کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت منگل کو اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے جب حکمران جماعت تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہوگی. حزب اختلاف کی قیادت کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن حکمران جماعت کے خلاف ممنوع پارٹی فنڈنگ کے اس مقدمہ میں فیصلہ سنائے جو کہ 2014 سے زیر التوا چلا آ رہا ہے. اس مقدمہ میں پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف نے 2007 سے 2012 تک جو پارٹی فنڈنگ بیرون ممالک سے اکٹھا کیے ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن سے چھپائی گئی ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کی شب لندن سے اپنے ویڈیو خطاب کے ذریعے عوام سے منگل کو الیکشن کمیشن کے سامنے حزب اختلاف کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی دعوت دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ وہ ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود فارن فنڈنگ کے مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں سنا رہا. نواز شریف نے کہا کہ معلوم نہیں الیکشن کمیشن کیوں اور کس کے کہنے پر گھبرا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں بلکہ عمران خان ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اتوار کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے فنڈ بھیجنے والے 40,000 ناموں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروا دی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے تاحال الیکشن کمیشن کو اپنی فنڈنگ کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے شبلی فراز کہتے ہیں کہ حزب اختلاف جتھے لا کر قومی ادارے کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے. نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور سابق وفاقی سیکرٹری الیکشن کمیشن قنور دلشاد کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے مطابق کوئی بھی جماعت کسی غیر ملکی شخص ادارے یا تھنک ٹینک سے فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر الیکشن کمیشن وہ رقم ضبط کرنے کے احکامات دے سکتا ہے. تاہم ان کے مطابق اس فیصلے سے حکومت تحلیل نہیں ہوگی, البتہ ایک نئی عدالتی جنگ کا آغاز ہوگا.
وہاں جب جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا, پارٹیاں بنیں گی, فریق بنیں گے, ریسپانس بنیں گے, پھر وہ مزید چھان بین شروع ہو جائے گی تو پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر پہنچنے کا احتمال ہے. لیکن نہ ان کی پارٹی کے ممبر تحریر ہوں گے نہ قومر تحریر ہوگی, وہ باقاعدہ سموتلی کام کرتے رہیں گے تو عدالتوں میں جنگ بڑھ جائے گی.
پاکستان میں جمہوری اقدار اور قانون سازی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر سپریم کورٹ اس جماعت کو تحلیل کرنے کا فیصلہ دے سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پارٹی سربراہ فنڈنگ کے ذرائع سے متعلق الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کرتا ہے, اور اگر یہ سرحد غلط ثابت ہوتی ہے تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کے خلاف صادق و امین نہ ہونے کے تحت نااہلی ہو سکتی ہے.
کیپیسٹی نہیں ہے اور ادارے خوف زدہ ہیں, ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ دینے سے کترا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں ایک پارٹی کو کہ وہ مختلف طریقوں سے اس کو ڈیلے کرتی چلی جائے. تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب اسٹریٹ کے اندر ایک سینٹیمنٹ پیدا کیا جاتا ہے اور دباؤ پیدا کیا جاتا ہے تو عدالتیں پھر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ایکٹ کرتی ہیں.
واضح رہے کہ رواں ہفتے تحریک انصاف نے اپنے وکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس میں جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ اگر فارن فنڈنگ میں کوئی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں تو پھر بھی اس کی ذمہ داری جماعت پر نہیں بلکہ ان کمپنیوں کے ایجنٹس پر ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں براڈ شیٹ کا تنازع جاری ہے اور حکومت کی طرف سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ماضی کے بدعنوان حکمرانوں کی وجہ سے مختلف کمپنیوں کو اب ادائیگیاں کرنا پڑی ہیں. وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر او کا خمیازہ عوام کو بھرنا پڑا ہے. اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کا جھوٹا بیانیہ گھڑنے اور مارشل لا کے جواز کے لیے پرویز مشرف نے براڈ شیٹ کمپنی استعمال کی. سال 2000 میں پرویز مشرف نے 6 ماہ پہلے بنائی گئی کمپنی کو 600 کروڑ دیے تھے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر ملک میں بڑی بحث ہو رہی ہے. براڈ شیٹ کے وکلا سے تحریری طور پر وہ فیصلے پبلک کرنے کی اجازت لی جو پہلے پبلک نہیں تھی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے براڈ شیٹ کے وکلا سے اپنے وکلا کے ذریعے رابطہ کیا اور اب حکومت براڈ شیٹ معاملے کے تمام حقائق سامنے لے آئی ہے. شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدہ جون 2000 میں ہوا. جولائی 2000 میں انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم سے ایک دوسرا معاہدہ ہوا. دسمبر 2000 میں نواز شریف ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے. 28 اکتوبر 2003 میں نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا. براڈ شیٹ کے ساتھ جنوری 2016 میں لائبلٹی کا کیس شروع ہوا. اگست 2016 کو اس لائبلٹی کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے. براڈ شیٹ کے معاملے پر ہائی کورٹ فیصلے پر حکومت پاکستان نے جولائی 2019 کو اپیل فائل کی تھی. اس کا فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں آیا. عوام کو براڈ شیٹ کیسز، ماضی کی ڈیلے اور این آر او کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے.
براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے، ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے.
شہزاد اکبر نے کہا کہ 31 دسمبر 2020 کو براڈ شیٹ کو مکمل ادائیگی کر دی گئی. انہوں نے بتایا کہ 20 مئی 2008 میں براڈ شیٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی اور 5.1 million dollars کی ادائیگی ہوئی. 21 میں سے 20 ملین ڈالر ہمیں صرف شریف فیملی کی مد میں ادائیگیاں کرنی پڑی.
1.5 ملین ڈالر جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں طے پایا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براڈ شیٹ کو. اور شریف ادر ایسٹس یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے وہ ہے 19 ملین ڈالر.
اس پریس کانفرنس پر اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 600 کروڑ ابتدائی اور 440 کروڑ زر تلافی کے ملا کر مجموعی طور پر پاکستان کے 1040 کروڑ لوٹ لیے گئے.
کچھ ایسے مذاکرات جو عمران صاحب کے حکم پر شہزاد اکبر نے براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کیے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شہزاد اکبر جو مذاکرات براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں وہ کسی لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. اس وقت نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان کوئی سرکاری کانٹریکٹ موجود نہیں ہے.
براڈ شیٹ تنازع پر اب تک حکومت کروڑوں ڈالرز کی ادائیگیاں کر چکی لیکن اب تک اس معاملے کی بازگشت ختم نہیں ہو سکی. اس کمپنی کی مدد سے ریکوری کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ پاکستانی عوام کے کروڑوں روپے ادا ہونے کے بعد اب پاکستانی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے خواجہ سراؤں کی آبادی میں ایڈز سے متاثر افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر صوبائی حکومت نے ایک 3 سالہ منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جس میں نہ صرف ان لوگوں کی تشخیص کی جائے گی بلکہ ان کے علاج اور معالجے پر بھی توجہ دی جائے گی. صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 33 خواجہ سرا ایڈز سے متاثر ہوئے ہیں مگر متعلقہ اداروں سے منسلک افراد کے مطابق ایڈز سے متاثرہ خواجہ سراؤں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ زیادہ تر متاثرہ افراد اپنے مرض کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت صوبے کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں ایڈز کی تشخیص کے لیے 8 مراکز قائم ہیں اور 3 سالہ منصوبے میں ان مراکز کی تعداد 13 ہو جائے گی. نئے مراکز 3 مختلف قبائلی علاقوں میں قائم کرنے کی تجویز ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور علاقوں میں رہائش پذیر خواجہ سرا برادری کے لوگوں میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نظر صوبائی حکومت نہ صرف ان لوگوں کی سروے اور طبی معائنے کے لیے ایک 3 سالہ منصوبے پر کام شروع کر رہا ہے بلکہ اس دوران متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے اور دیگر ضروریات پوری کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ خواجہ سراؤں کے فلاح و بہبود کے لیے ایک غیر سرکاری ادارے سے منسلک تیمور کمال نے بتایا کہ ابھی تک صوبے میں 32 خواجہ سرا ایڈز کی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔
یہاں پہ پروونشل ایڈ کنٹرول پروگرام ہے، ان کا کہنا ہے کہ اب تک 32 خواجہ سراؤں نے سکریننگ ٹیسٹنگ وہ کرائی ہوئی ہے، لیکن اصل میں جو ہے خواجہ سراؤں میں ایڈ سرا جو ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی سکریننگ نہیں ہوتی، وہ خود بھی نہیں کرتے، حکومت بھی اسی طرح کی فیسلٹی ان کو نہیں دے رہی جسے یہ خواجہ سرا آگے آئے اور اپنے جو ایڈ کا سکریننگ ہے ٹیسٹ ہے وہ کرائے۔
خیبر پختونخوا کے ایڈس کنٹرول پروگرام کے ادارے سے منسلک عہدیدار رشید تاجک نے یہ تعداد 33 بتایا ہے۔ تیمور کمال نے کہا کہ زیادہ تر خواجہ سراؤں کے ساتھ ان کے خاندان والوں اور دیگر رشتہ داروں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو رہائش اور زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔
اگر ہم دیکھ لیں تو خواجہ سرا یا تو ناچ گانے سے منسلک ہوتے ہیں اور یا سیکس ورک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خواجہ سراؤں میں جو ایڈز کا شرح ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
خواجہ سرا برادری کی ایک سرکردہ رہنما فرزانہ خان نے کہا کہ حکومت کو بھی ایڈز کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔
حکومت کو بہت کچھ کرنا چاہیے جو نہیں کر رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا جب بھی ہیڈ کبھار آتے تو خواجہ سراؤں کو سامنے لیا جاتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں خواجہ سراؤں کو یہ ہیڈ لگتا کیسے ہے، چاہیے کیسے لگتے ہیں۔ دیکھو جب بھی خواجہ سرا کا یہ ٹیسٹ کرواتے یہ صرف اپنا ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور صرف ڈیٹا کو سامنے لے آتے ہیں، پاکستان میں مطلب اتنا تعداد ہے لڑکیوں کا یا لڑکوں کا یا خواجہ سراؤں، لیکن ان کو ٹریننگ نہیں دیا جاتا، ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ لگتا کیسا ہے اور اس کا بچاؤ کیسا ہوگا، آپ اپنے آپ کو کیسے سے بچ کے رکھو گے، یہ چیز نہیں بتاتا۔
صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے عہدیدار نے بتایا کہ اگر کسی بھی خواجہ سرا کی ایڈز سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو جائے تو اسے نہ صرف علاج معالجے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی جاتی ہے، مگر ان لوگوں کے رہائش کے لیے کوئی سرکاری انتظام نہیں ہے۔ تیمور کمال کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز رہائش ہے۔ صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے رشید تاجک نے بتایا کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے مختلف 8 سرکاری اسپتالوں میں ایڈز کی تشخیص اور سکریننگ کے لیے مراکز قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے اواخر تک ان مراکز کی تعداد 13 ہو جائے گی۔ نئے مراکز میں ان کے بقول شمالی وزیرستان، کرم اور باجوڑ کے قبائلی اضلاع کے 3 مراکز بھی شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے ایک سینئر صحافی اور ریپبلک ٹیلی ویژن کے اینکر ارنب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کاؤنسل بارڈ کے سابق سربراہ پارتھو داس گپتا کے درمیان واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو کے منظر عام پر آنے کے بعد، جس سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ارنب گوسوامی کو بھارتی فضائیہ کی جانب سے بالا کوٹ میں ہونے والی کارروائی کا پیشگی علم تھا، پاکستان اور بھارت میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس انکشاف کے بعد مودی حکومت کی مذمت کی، جبکہ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس اور بائیں بازو نے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سے اس معاملے کی جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔ ممبئی پولیس نے ٹی آر پی بدعنوانی کیس میں 512 صفحات پر مشتمل گفتگو کو ارنب گوسوامی کے خلاف داخل فرد جرم میں شامل کیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
ارنب گوسوامی اور پارتھو داس گپتا کے درمیان ہونے والی اس واٹس ایپ گفتگو پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ان کے الفاظ میں اس گفتگو سے بھارتی میڈیا اور مودی حکومت کا ناپاک گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نریندر مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے فوجی مہم جوئی کی، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس انکشاف سے پاکستان کے اس موقف کی تصدیق ہوتی ہے کہ بی جے پی حکومت نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کیے، ملک میں قوم پرستی پیدا کی اور نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا۔ یاد رہے کہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے کی جانے والی بالا کوٹ کارروائی سے 3 روز قبل ارنب گوسوامی نے پارتھو داس گپتا سے ہونے والی اس واٹس ایپ چیٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے، جس پر گپتا نے کہا کہ تب تو الیکشن میں زبردست کامیابی ہوگی۔ ارنب نے یہ بھی کہا کہ حکومت کشمیر کے بارے میں بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اصل اپوزیشن جماعت کانگریس، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP اور بائیں بازو نے اس پورے معاملے کی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک نیوز کانفرنس میں اسے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا،
کس پرکار سے فائنینشل فراڈز ہوئے، اس میں دیش کے کون کون بڑے سے بڑے پدوں پر بیٹھے لوگ شامل تھے، کیسے ججز تک کو خریدنے کی بات وارتالاپ ہوئی، کس پرکار سے منتری منڈل کی پوسٹیں کس کو ملیں گی اس کا نرنے پترکاروں دوارا کیا گیا، ان یہ سب دیش کی سرکشا کو لے کر اور ستا میں بیٹھے ستادھیشوں کے کھوکھلے پن اور راشٹریہ سرکشا سے کھلواڑ کو لے کر مہتوپورن پرشن پیدا کرتا ہے۔
سی پی آئی کی سینٹرل کمیٹی کے ایک رکن اور تجزیہ کار جوگندر شرما نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مودی حکومت، بی جے پی، RSS اور کارپوریٹ ملکیت والے میڈیا کے درمیان خطرناک ساز باز ہے۔ انہوں نے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا،
باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے جو کارپوریٹ ہو اور جس پر جنتا کو بھروسہ ہو سکے۔ دیکھیے سرکاری ایجنسی سے جانچ کے انویسٹیگیشن کا کوئی معنی نہیں ہے، چاہے وہ NIA ہو، IB ہو، CBI ہو، اس کی ساری سچائی جنتا کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوانس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں جن کے انٹرسٹ ان چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں۔
دریاسنا ریپبلک ٹی وی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ارنب گوسوامی پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور ملک مخالف عناصر ریپبلک نیٹورک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی یا حکومت کی جانب سے اس معاملے پر یا پاکستان کے رد عمل پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل عوام میں حکومت کے خلاف زبردست ناراضگی تھی، لیکن پلوامہ حملے اور بالا کوٹ کارروائی کے بعد بازی پلٹ گئی اور بی جے پی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن نے ان دونوں کارروائیوں پر سوالات اٹھائے تھے جن کو حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیاہی گئی پاکستانی خواتین نے جو سفری دستاویزات کی عدم موجودگی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سفر نہیں کر سکتی، دونوں ملکوں کی حکومتوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ ان کا مسئلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حل کیا جائے۔ پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والی یہ تقریباً 375 خواتین 2010 میں بھارتی حکومت کی طرف سے ان مقامی نوجوانوں کی وطن واپسی اور آبادکاری کے اعلان کردہ ایک منفرد پالیسی کے تحت نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر پہنچی تھی، جو 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہوئے تھے اور لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا اس سے آگے چلے گئے تھے، وہاں شادیاں کی اور انہوں نے گھر بسائے تھے، لیکن یہ خواتین اور ان کے بچے عملی طور پر بے وطن ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
مطالبات منوانے کے لیے مسلسل 10 سال سے جاری جدوجہد میں بظاہر ناکامی کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق عسکری پسندوں کے ساتھ بیاہی گئی ان پاکستانی خواتین میں سے کئی ایک نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ملک بدر کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ فوری طور پر پورا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ مجبوراً کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کی جانب مارچ کریں گی۔ لیکن پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والی ان تقریباً 375 خواتین کی اکثریت اب بھی چاہتی ہے کہ انہیں جموں کشمیر کے شہری قرار دے کر سفری دستاویز جاری کیے جائیں تاکہ وہ پاکستان جا کر اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والی سمیہ صدف کا کہنا ہے،
کیوں یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے، سفری دستاویزات سے کوئی روک نہیں سکتے، یہ اب سمجھ نہیں آتی ان کو کیا مسئلہ ہے آپس میں، حکومتوں کو کچھ ہے آپس میں ان کے، جو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپسی معاملات کیا ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کے پیرنٹس گزر گئے ہیں، کسی کی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی کی بہن کی ہوئی ہے، تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کی جو ہے نا یہ اجازت دے دیں، ہمیں مل جائے کچھ نہ کچھ، پرمٹ دیتے ہیں، پاسپورٹ دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ آ جا سکیں، نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ کر دو، اس معاملے میں ہم لوگ راضی نہیں ہیں، فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے، نہیں جی سکتے، سیدھی سی بات ہے۔
یہ خواتین 2010 میں بھارتی حکومت کی طرف سے ان مقامی نوجوانوں کی وطن واپسی اور آبادکاری کے لیے اعلان کردہ ایک منفرد پالیسی کے تحت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر پہنچی تھیں، جو 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور پھر لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا اس سے آگے چلے گئے تھے اور وہاں شادیاں کی اور گھر بسا لیے۔ عہدیداروں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود بھارتی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1082 افراد نے آبادکاری پالیسی کے تحت گھر لوٹنے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ حکومت کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد ان میں سے 450 کے قریب افراد اور ان کے کنبے 2010 اور 2012 کے درمیان نیپال کے راستے بھارتی زیر انتظام کشمیر پہنچے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ یہاں آ کر وہ معمول کی زندگی بسر کر سکیں گے، لیکن ان کی پاکستانی بیویاں اور ان کے بچے عملاً بے وطن ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان خواتین میں سے کئی ایک نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ کم سے کم ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی اور ایک اور کو طلاق ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم نے ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے قریباً 2 سال پہلے ریاستی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے اسے نوٹس جاری کر دیا تھا، لیکن اگست 2019 میں بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد عدالت میں اس کیس کی مزید سنوائی نہیں ہو سکی۔ درخواست گزاروں کو امید ہے کہ عدالت اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھارت کی وزارت داخلہ کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس بارے میں فیصلہ کرنا بھارت کی وفاقی حکومت کے دائرے اختیار میں ہے، کیونکہ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر سے سابق عسکریت پسندوں کی واپسی اور جموں کشمیر میں ان کی باز آباد کاری کی پالیسی کا اعلان اس کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
افغانستان میں صحافتی حقوق اور آزادی کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم این اے آئی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 1000 سے زائد خواتین صحافی مختلف وجوہات کی بنیاد پر صحافت کو خیر باد کہہ چکی ہیں۔ مبصرین بتاتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اداروں کی جانب سے تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات ہیں، مردوں کی تنخواہیں خواتین کی نسبت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہراساں کرنے کے کیسز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے نظرال اسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینئر معاون افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی وحیدہ فیضی نے بتایا کہ جب لڑکیوں کو تنخواہ مردوں کے مقابلے میں کم یا سرے سے دی ہی نہ جائیں یا اس بابت ان سے امتیازی سلوک روا رکھا جائے تو ظاہر ہے یا تو وہ اس شعبے کو خیر باد کہیں گی یا پھر کسی دوسرے شعبے کو ترجیح دیں گی۔ وحیدہ فیضی کے مطابق معاشی مشکلات کے علاوہ افغانستان کی داخلی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ آئے روز بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد ان کے اہل و عیال والے بھی اپنی بچیوں کو باہر جانے سے روکنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے مسائل کو سمجھانا اور رپورٹ کرنے کے لیے خواتین رپورٹرز کا بہت اہم کردار ہے، لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں سیکیورٹی اور معاشی حالات بہت سنگین ہے۔ حالات نے خواتین صحافیوں کو کام چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔
صحافتی حقوق اور آزادی کی حمایت کرنے والے ادارے این اے آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد المجیب خلوتگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں خواتین بے روزگار صحافیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ امن و امان کی ناقص صورتحال کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری کی کمی کے باعث اداروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ عبد المجیب نے مزید بتایا کہ خواتین صحافیوں کی خالی کردہ آسامیوں پر مردوں کو تعینات کیے جانے سے مستقبل میں خواتین کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جانے کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
In a long term, so the sector will be a man-dominated sector.
مستقبل میں میڈیا کے سیکٹر پر مردوں کا غلبہ ہوگا، ایسے میں وہ تمام واقعات کی رپورٹنگ اپنی ہی سوچ اور فکر کے تحت پیش کریں گے جس میں خواتین کے احساسات کی واضح کمی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین سے متعلق خبروں میں بھی کمی آئے گی، اور اگر یہ سلسلہ طول پکڑتا ہے تو اس سے یقینی طور پر خواتین کے حقوق پامالی کا باعث بنیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران افغانستان میں کم از کم 5 صحافی ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان میں خاتون صحافی ملالہ میوند بھی شامل ہیں جن کو دفتر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی میں نشانہ بنایا۔ عبد المجیب خلوتگر کے مطابق صحافتی اداروں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی کمی کو ہر لحاظ سے روکنے پر کام کرنا ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی سے طالبان کو یہ تاثر ملا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں معافی دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس تاثر کے باعث ملک میں ہدف بنا کر قتل کرنے کے پرتشدد واقعات کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں لکھا کہ ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں ملوث طالبان کو سزائے موت دینا چاہیے اور اس مسئلے کا یہی واحد حل ہے۔ افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت 300 سے زائد قیدی سزائے موت پر عمل درآمد کے منتظر، جبکہ 2 عدالتوں کی طرف سے 600 مزید قیدیوں کو سزائے موت سنائی گئی، تاہم سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی تصدیق کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نائب صدر امراللہ صالح کا یہ بیان کابل اور ملک کے دیگر شہروں میں ہدف بنا کر قتل کرنے کے متعدد واقعات کے بعد سامنے آیا۔ اتوار کے روز وزارت مواصلات اور ٹیکنالوجی کے ایک اہلکار کی گاڑی پر مقناطیسی بارودی سرنگ سے حملہ کیا گیا جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ افغانستان اور دیگر ملکوں کے متعدد سفارتکاروں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی سفارتخانے کے سربراہ راس ولسن نے طالبان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں طالبان کو باور کرایا کہ ایسے اقدامات سے دنیا بھر میں غصے کی لہر پیدا ہوتی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے ایسے واقعات کو مکمل طور پر روکنا ہوگا، تاہم طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ ماریسن نے صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے ٹارگٹ کلنگ اور قتل کے دیگر واقعات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان کو جنگ بندی پر رضامند ہونا چاہیے۔ افغان سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں نے امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد کے مستقبل کے کردار کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا ہے، تاہم بعض سیاستدانوں کا خیال ہے کہ وہ نئے انتظامیہ کے دوران بھی یہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے علمبردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یادگار دن آج ایسے حالات میں منایا جا رہا ہے جب کرونا وائرس کے باعث تمام تقریبات ورچوئل انداز میں منعقد ہو رہی ہیں اور بدھ 20 جنوری کو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب علمبرداری سے قبل ملک میں سیاسی ہنگاموں کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں 25,000 کے لگ بھگ فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے جو کیپیٹل ہل کی حفاظت کریں گے۔ علمبرداری کی تقریب کے دوران واشنگٹن نیشنل مال بند رہے گا اور عوامی ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کو بڑے پیمانے پر محدود کیا گیا ہے۔ شہری حقوق کے علمبردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یادگار دن ہر سال جنوری کی 3rd پیر کو منایا جاتا ہے۔ انہوں نے 1950 اور 1960 کی دہائی کے دوران سیاہ فام شہریوں کے حقوق اور ووٹنگ کے حقوق کے حوالے سے پر امن مظاہروں کا اہتمام کیا۔ اس یادگار دن کے موقع پر امریکہ میں عام تعطیل ہے۔ واشنگٹن میں افریقی امریکی تاریخ کے میوزیم نے مفت ورچوئل موسیقی کے کانسرٹ کا اہتمام کیا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت کے رہنما مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریے سے متاثر ہو کر شہری آزادیوں کے لیے پر امن مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا۔ بالآخر سابق امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے 1964 میں شہری آزادیوں کے ایکٹ پر دستخط کر دیے جس کے تحت نسلی امتیاز کا خاتمہ ہوا۔ اس سے اگلے برس سیاہ فام امریکیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی عطا کر دیا گیا۔ ان خدمات کے اعتراف میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو 1968 میں 39 سال کی عمر میں ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں شہری حقوق اور نسلی مساوات کی جد و جہد کرنے والے لوگ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ جب امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے خلاف نسلی تعصب عروج پر تھا تو اس وقت ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی پرامن تحریک نے حکومت اور اداروں کو اپنی پالیسیاں بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ مزید تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں۔
1963 میں واشنگٹن کے لنکن میموریل پر لاکھوں کے مجمع نے اس تاریخ ساز تقریر کو سنا۔ یہ الفاظ تھے مارٹن لوتھر کنگ کے، امریکہ میں مساوی حقوق کے علم بردار۔ ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا سے تعلق رکھنے والے مارٹن لوتھر کنگ ایک مذہبی رہنما تھے جنہوں نے 1955 میں شہری حقوق کی تحریک کی باغ ڈور سنبھالی۔ اکثر اوقات ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ امریکہ میں وہ دور نسلی منافرت کا عکاس تھا۔ عوامی مقامات پر سیاہ فام افراد کو سفید فاموں سے الگ تھل الگ رکھا جاتا تھا. مارٹن لوتھر کنگ نے اس تفریق کو مٹانے کی ٹھان لی اور اس کے لیے انہوں نے عدم تشدد پر مبنی تحریک چلائی جس پر 1964 میں انہیں نوبیل کے امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا.
میں نوبیل کا امن ایوارڈ ایک ایسے وقت وصول کر رہا ہوں جب امریکہ میں 2,20,00,000 سے افام افراد نسلی منافرت کی لمبی رات کے خاتمے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں.
3 اپریل 1968 کو وہ ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں سینیٹیشن ورکرز کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی موت سے صرف ایک دن کے فاصلے پر تھے.
میری آنکھوں نے خدا کی عظمت کو اپنی جانب آتے دیکھا ہے.
یہ ان کی زندگی کے آخری ریکارڈڈ الفاظ تھے. میمفس میں واقع لورین موٹیل کے باہر موجود ہوں جس کے کمرہ نمبر 306 کی بالکنی پر 4 اپریل 1968 کی شام 6:01 پر مارٹن لوتھر کنگ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا. ان کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تو امریکہ کے 100 سے زیادہ شہروں میں فساد پھوٹ پڑے اور امریکی صدر کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی. مارٹن لوتھر کنگ کی بیٹی برنس کنگ اب ان کے پیغام کو آگے لے کر چل رہی ہیں. وہ اٹلانٹا میں دی کنگ سینٹر کی سربراہ بھی ہیں. امریکی صدارتی انتخابات کے سال میں وہ ووٹروں کو غیر جانبدار امیدواروں کو منتخب کرنے کا مشورہ دیتی ہیں.
میرا خیال ہے یہ اہم ہے کہ ہم ایسے افراد کا چناؤ کریں جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کریں. آج کل یہ مشکل ہے کیونکہ اکثر منتخب سیاستدان بہت جانبدار ہیں.
لورین موٹیل کو نیشنل سول رائٹس میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے. مارٹن لوتھر کنگ کے سرکاری دن پر یہاں تقریبات میں اعادہ کیا جاتا ہے کہ نسلی امتیاز کے خاتمے کا جو خواب انہوں نے پیش کیا اسے شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, میمفس, ٹینیسی.
عرب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں. دوسرے مرحلے میں 1 فروری سے 1ویں سے 8ویں جماعت اور جامعات میں تدریسی عمل بحال کر دیا جائے گا. تازہ خبروں اور اعداد و شمار کے ساتھ سدرا ڈار.
جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,30,00,000 تک پہنچ چکی ہے, جبکہ اس سے 20,00,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. امریکہ 2,30,00,000 کرونا مریضوں اور لگ بھگ 4,00,000 اموات کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے. امریکہ کی چند ریاستوں میں اس وائرس کے ساتھ اگلی صفوں میں لڑنے والوں کو ویکسین دینے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ اطلاعات کے مطابق ویکسین کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ بہت سے اسپتالوں میں ویکسین کی کمی کا سامنا ہے اور بعض مقامات پر ویکسین کی دستیابی کے لیے موجود ٹیکنالوجی کریش کر گئی ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے تقریباً $20 خرب کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے, جس میں سے $4 خرب COVID-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں. چین نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ ایک شخص کی کرونا وائرس سے ہلاکت کا اعلان کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ چین کے شمال مغربی علاقوں میں کرونا وائرس دوبارہ شدت اختیار کر گیا ہے. ادھر عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم چین کے شہر ووہان پہنچ گئی ہے, جہاں وہ کرونا وائرس کی شروعات کے حوالے سے تحقیقات کرے گی. عالمی ادارہ صحت کی ٹیم تحقیقات شروع کرنے سے قبل ووہان میں 14 روز قرنطینہ میں گزار رہی ہے. چین میں اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی کل تعداد 4,600 ہے اور اس ملک میں سخت انتظامات کے باعث دوسرے ملکوں کے مقابلے میں یہ تعداد کم ہے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق جاپان میں گزشتہ ماہ کے دوران COVID-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اب جاپان میں کرونا مریضوں کی تعداد 3,10,000 تک پہنچ گئی ہے. حکومت پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی اور دوا ساز کمپنی آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے. وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا ہفتے کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ آسٹرازینیکا کے علاوہ چین کی تیار کردہ سائنو فارم ویکسین کی 10,00,000 سے زائد خوراکیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ مذکورہ ویکسینز کے علاوہ دیگر ممالک کے تیار کردہ ویکسینز کے حصول پر بھی غور جاری ہے, جبکہ عالمی ادارہ صحت کے کوویکس پروگرام کے ذریعے بھی ویکسین حاصل کی جائے گی. آسٹرازینیکا نے نومبر میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین وائرس سے بچاؤ کے لیے 90% تک مؤثر ہے. پاکستان میں اب تک کورونا کے 519,000 سے زائد کیسز جبکہ 10,951 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. भारत में कोरोना वबा से बचाव के लिए हफ्ते को शुरू होने वाली मुहिम तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर पहले रोज मुतासिर होती रही। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिम को मुनज्जम करने के लिए भारत ने कोवन के नाम से एक ऐप बनाई थी, जिसमें पहले रोज तकनीकी खराबी के बायस वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासिर हुई। भारतीय वजीर आजम ने हफ्ते को उनके बकौल दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया था। भारत में अमरीका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोवन नामी ऐप हुकूमत ने बनाई है और इसका मकसद उन तिब्बी वर्कर्स का डाटा मुरतब करना है जिन्हें पहले मरहले में वैक्सीन लगाई जा रही है। इस ऐप के जरिए हुकूमती इदारे भी इस सारे अमल की बराह रास्त निगरानी कर सकते हैं। ताहम बहुत से तिब्बी वर्कर्स जिन्हें हफ्ते को वैक्सीन लगनी थी उन्हें मस्कूरा ऐप की जानिब से कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। हुकाम का कहना है कि हफ्ते को 28,500 अफराद को वैक्सीन लगाई जानी थी, ताहम ऐप में खराबी की वजह से हफ्ते को 18,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकी।
और ब्राजील में हेल्थ रेगुलेटरी इदारे ने कोरोना वायरस की दो वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्राजील के वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि हुकूमत तमाम 27 रियासतों में वैक्सीन तकसीम करेगी और कौमी सतह पर टीके लगाने की मुहिम बुध से शुरू कर दी जाएगी। कोरोना बहरान गुज़श्ता बरस हवाई सफर में 60% की ड्रामाई कमी का बायस बना और सफर की ये शरह एयरलाइंस की सनत के लिए 17 साल में कम तरीन सतह रही। सिविल एविएशन की बैन अल-अक़वामी तंजीम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि मुसाफरों के बैठने की गुंजाइश में 50% कमी होने के सबब सन 2020 में 1,80,00,000 अफराद ने हवाई सफर किया, जबकि 2019 में आलमी वबा के फूटने से पहले कुल फिजाई सफर करने वालों की तादाद 4.5 अरब थी। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हवाई सफर में इतनी बड़ी कमी की वजह से सनत को 370 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। कोरोना वायरस के फूटने के चंद महीनों के बाद मार्च के इख्तिताम पर हवाई सफर की सनत जामद हो गई थी। और अब कोरोना वायरस के बाद कुछ मजीद खबरें। अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान के हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मगरबी दारफूर में शहरियों का तहफ्फुज़ करें जहां नामालूम मुसल्ला अफराद ने ग्रिंडंग पनाह गजीन कैंप और मगरबी दारफूर के दारुल हुकूमत गिनान में 80 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया। इलाके के गवर्नर मोहम्मद अब्दुल्ला अल-दुमा ने रियासत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया और सिक्योरिटी बहाल करने के लिए रियासत में सैकड़ों फौजियों को तैनात कर दिया। अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल ने मुतासर खानदानों से ताजियत की है और जख्मी होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया है। खबरें खत्म हुई लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं कुछ मजीद रिपोर्टों के साथ। हमारे साथ रहिए।
हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पता है youtube.com/urduvoanews।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। अमरीका के कानून नाफिज़ करने वाले इदारों ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन की इफ्तिताही तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं नफीसा हूद भाई।
अमरीका भर और खुसूसन वाशिंगटन डीसी में जो बाइडन के सदर होने की इफ्तिताही तकरीब के लिए सलामती के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में वफाकी एहलकारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट किया है कि वो इंतहा पसंदों की तरफ से 20 जनवरी की इफ्तिताही तकरीब में तशद्दुद से निमटने के लिए तैयार रहें। याद रहे कि 6 जनवरी को रियासतों की जानिब से बाइडन के सदारत की तस्दीक के खिलाफ एक हुजूम ने कांग्रेस पर धावा बोला और जिसके खिलाफ मुल्क भर में गिरफ्तारियां और मुकदमे दर्ज हुए। शिकागो से सियासी तज्ज़ियाकार एहतिशाम अरशद निजामी का कहना था कि मुल्क भर में अमरीकी सिक्योरिटी इस मौके के लिए चौकस है।
जो FBI के डायरेक्टर हैं उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को भी ब्रीफिंग दी है और उन्होंने उसमें साफ कहा है कि ऑनलाइन थ्रेट्स उनको बताए गए हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस मौके पर कोई ना कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अमेरिका की बिगड़ जाए। और जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि पहली दफा अमेरिका में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है सियासी एतबार से कि जिससे अनरेस्ट पैदा होने का खतरा है और ऐसा हो भी सकता है, इसलिए कि जो एलिमेंट्स इस इनॉग्रेशन के खिलाफ या उससे पहले जो प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट को उनके रिजल्ट पे अनाउंस करने वाली थी कांग्रेस, उसको भी रखना डालने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। ये कहा जा रहा है कि दूसरे स्टेट्स में भी लोग एहतियात करें।
इस वक्त अमरीकी शहरियों को कितना एतमाद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे تحفظ فراہم کریں گے؟
دیکھیے صلاحیتیں تو بالکل ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر, اور وہ ابھی بھی جو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پریکاشن لے رہے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو تو پکڑا ہے اور مزید پکڑنے کی ابھی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ ایف بی آئی بہت ایکٹیو ہو چکی ہے, اور آپ بھی دیکھیے کہ جو جو لوگ وہاں پہ آپ کو ویڈیو میں یا ویسے تصویروں میں نظر آئے ہیں ان لوگوں کو تو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے.
یہ تھے شکاگو میں سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی. دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مضافات سے محمد طفیل کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے دارالحکومت میں ہزاروں فوجیں تعینات کر چکا ہے تاکہ قانون سازوں کو مکمل تحفظ دیا جا سکے.
انہوں نے تو اپنے کو اوور پروٹیکٹ کر لیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جس سے بعد میں ان کو افسوس ہو یا کم لوگ بلائے تھے, لہٰذا بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لیا ہے. یہ جو 20,000 آدمی بلائے ہیں یہ مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور ہر ہر جگہ کے اوپر ان کے لوگ ہوں گے جو پروٹیکٹ کریں گے اس شہر کو.
آپ کے خیال میں اس وقت ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کس حد تک متحد ہیں کہ تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے امریکی سیاست میں؟
یہ سارا جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں کس طرح سے وہ تمیز کر پاتے یا کون ریپبلکن ہے کون ڈیموکریٹ ہے, تو سب کے سب میرا خیال ہے کہ ڈرے ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے سب کا ہی اصولی طور پہ جو ہم جس طرح سوچتے سمجھتے ہیں یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی یہ نہ ہو.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں سیاسی تجزیہ کار محمد طفیل, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
نیکولس میڈورو کی ناجائز حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی نے وینزویلا کو اس کی تاریخ کی بدترین انسانی, سیاسی اور اقتصادی بحران میں دھکیل دیا ہے. امریکہ نے ان کے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر وینزویلا کے عوام کے لیے امدادی کوششوں میں ہاتھ بڑھانے کی خاطر کروڑوں ڈالر مہیا کیے ہیں, لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی ایک قلیل المیاد حل ہے. طویل المیاد حل کی خاطر ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے اور بین الامریکی ترقیاتی بینک نے بیٹر ٹوگیدر یا ہونتوس ایس میہور چیلنج کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے. یو ایس ایڈ میں عالمی ترقیاتی شعبے کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیری بیڈر نے کہا کہ بیٹر ٹوگیدر چیلنج کھلی اختراع پسندی کا ایک ایسا فورم ہے جہاں دنیا کے کسی مقام سے کوئی بھی کسی وقت کسی بھی موضوع پر وینزویلا کے اندر یا باہر وینزویلا کے عوام کی مدد کے لیے تجاویز پیش کر سکتا ہے. یہ فورم اختراع پسندی ٹیکنالوجی اور تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر رہا ہے جو جمہوریت, ترقی اور اختراعات کے بیورو کا حصہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے وینزویلا میں رہنے کی اذیت, مشکلات اور محرومی کا تجربہ کیا ہے اور پھر وہاں کی حکومت سے جان چھڑا کر فرار ہوئے اور بیرون ملک عارضی طور پر زندگی شروع کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اپنے ذاتی تجربات کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور ایسے تصورات پیش کر سکتے ہیں جو کسی ترقیاتی ادارے کے علم میں نہیں آ سکتے. وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم خود ایسا نہیں کر رہے ہوتے. یہ وینزویلا کے لوگوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے جسے ایک تصور میں ڈھالا جا سکتا ہے جس کے وہ خود خالق ہوتے ہیں. مسٹر بیڈر نے کہا کہ ان کامیابیوں کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے منصوبوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں. مثلا ہم صاف پانی تک رسائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹل فورم بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے عزیزوں کی تلاش میں انہیں مدد دی جا سکے. ہم ایسے فورم تشکیل دے رہے ہیں جن سے لوگوں کو ان ملکوں میں جہاں انہوں نے اب رہائش اختیار کی ہے اور جہاں انہوں نے اپنی سلامتی اور اپنے خاندان کی فلاح کے لیے ہجرت کی ہے, وہاں کے قواعد و ضوابط سے مطابقت رکھتے ہوئے انہیں ملازمتیں دستیاب ہو سکیں. بیٹر ٹوگیدر پروگرام کے تحت یو ایس ایڈ کا ادارہ وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ ملک کے اندر اور باہر اور ساتھ ہی برازیل, پیرو, کولمبیا اور پورے علاقے میں امریکی گروپوں کے ساتھ کام کرتا ہے. اکتوبر کے آخر میں یو ایس ایڈ کے قائم مقام نائب منتظم جان بارسا نے یو ایس ایڈ کی جانب سے تازہ ترین گرانٹ حاصل کرنے والے ملکوں کے ناموں کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یو ایس ایڈ کی تنظیم وینزویلا، چلی اور کولمبیا میں تین نئے منصوبوں کو فنڈز مہیا کر رہی ہے جن پر بیٹر ٹوگیدر چیلنج کے تحت $1,000,000 کی لاگت آئے گی. ان نئے منصوبوں کے بعد جن سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، یو ایس ایڈ اور آئی ڈی بی کی مدد سے چلنے والے منصوبوں کی مجموعی تعداد 19 ہو جائے گی، جبکہ مزید منصوبے سامنے آنے والے ہیں. بیٹر ٹوگیدر چیلنج کے بارے میں مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی اس پتے پر جائیں www://juntoscsmejorve.org.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.